السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، his chosen servants. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلائے اور ہمیں ان کے ساتھ جمع فرمائے، آمین. یہ فہم القرآن بی اسلوب السؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن آ کوسچن آنسر اپروچ سیریز ہے. دورہ قرآن بائی کیو این اے، سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن. آج پارہ نمبر 3 ہے، تل کر رسول، اور پہلا ہی سوال کوسچن 1 ہے، تل کر رسول فضلنا، کہیں فضیلت دینے کا ذکر آیا ہے؟ اور اسی پارے میں ہی آیت 136 ہے، لا نفرق بین احد منہم، فضیلت نہ دینے کا ذکر. تو اس کی وجہ کیا ہے، یعنی کہیں فضیلت دینا اور کہیں نہ دینا، یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی وضاحت، فضیلت دو طرح کی ہے، ایک مجموعی اور کلی فضیلت اور دوسری جزوی فضیلت، یعنی کسی ایک چیز میں دوسرے سے بڑھ کے ہونا. بیسیکلی جو فضیلت دینے کا ذکر آیا ہے وہ جزوی اعتبار سے ہے، یعنی کسی ایک چیز میں دوسرے سے بڑھ کے ہونا. مثلا یوسف علیہ السلام، کہ وہ خود، ان کے والد، دادا اور پردادا نبی تھے، یہ فضیلت کسی اور رسول کو حاصل نہیں. اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکرم الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز فرمایا، اور یہ بخاری کا حوالہ ہے. اسی طرح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، انا سجد ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، میں آدم کی اولاد کا قیامت کے دن سردار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں. یہاں ایک بات اہم ہے کہ یہی فخر ہی اصل بنیاد ہے، یعنی فخر کی تعلیم سے، فخر اپنانے سے منع کیا گیا ہے. فضیلت بتائی لیکن فخر کا انکار، یہ جو پراؤڈ اور یہ جو کمپیریزن اور یہ جو کمپٹیشن ہے نا، بیسیکلی اسی بنیاد پہ منع ہے. جنرل فضیلت ہے لیکن اس میں تفاخر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو بخاری میں ہے، مجھے موسیٰ سے بہتر نہ کہو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری کے حوالے سے، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو. تو بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت ہے جزوی اعتبار سے، لیکن جو فضیلت دینے سے منع فرمایا تو اس سے مراد مقابلے کی صورت ہے، یعنی ایک کو اونچا کرنا، دوسرے کو نیچا کرنا. اور اسی طرح یہ کہنا کہ یہ رسول ہے اور وہ رسول نہیں، ہم اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں، ایسا کہنا کفر ہے، کیونکہ ایک رسول کا انکار دراصل اللہ کا انکار ہے. جبکہ اللہ کی بیان کردہ فضیلت ماننا یہ ایمان اور تصدیق کا حصہ ہے. یعنی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں بس سب برابر ہیں فضیلت نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بیان کردہ فضیلت کو بیان کرنا یہ ایمان اور تصدیق کا حصہ ہے. مزید یہ کہ جو ممانعت ہے، جیسے لا نفرق بین احد منہم، بقرہ آیت 136، تو یہ تواضع، انکساری، عاجزی سکھائی ہے اس میں. یا اس لیے کہ انبیاء کے درمیان تعصب، فخر اور جھگڑے کی بنیاد پر مفاضلت نہ کی جائے، یعنی ایسی فضیلت سے منع ہے جس سے اختلاف اور جھگڑے کا ماحول پیدا ہو، عمومی جنرل فضیلت سے منع نہیں. اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غلو سے منع ہے، اللہ کی عطا کردہ شان کو بڑھانا، اور اسی طرح ایک کو اتنا اوپر کے دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ منع ہے. تو اللہ کی بیان کردہ بیان کرنا یہ عین ایمان کا حصہ ہے، اور فضیلت میں تفاخر، تقابل، تفاضل، تفریق، تعصب، غلو، اس سے منع ہے. کوسچن 2 ہے، کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت اور اس کی فضیلت. یاد رہی عظمت کے حساب سے، عظیم یعنی بڑا ہونا عظمت میں. جہاں تک طوالت یعنی سب سے طویل کی بات ہے، وہ آگے الگ سوال ہے کہ وہ الگ آیت ہے. تو عظمت میں سب سے نمبر 1 آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، یہ ان کی کنیت تھی. کنیت کا مقصد تعریف یا ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، حق کی یاد دہانی ہوتی ہے، جیسے کہنا خبردار کرنے والے کا بڑا یا خبردار کرنے والے سے نسبت، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان خود بھی بچ کے ڈر کے رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خبردار کرتا رہتا ہے۔ عبی بن کعب کی کنیت تھی ابو منذر۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ یعنی آپ نے پھر سوال دہرایا۔ اس بار انہوں نے ہمت کی اور کوشش کی کہ جواب دیں، اور اسی آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ عبی بن کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا جیسے شاباش ہوتی ہے، فرمایا اللہ کی قسم تم نے درست کہا، اے ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو ایک غالب گمان ہو، سوال پوچھا جا رہا ہو، تو جواب دے سکتے ہیں، جب کہ آپ اس کو صحیح بہتر سمجھتے ہیں۔ جواب درست معلوم ہو تو ضرور دینا چاہیے، اور یہ مبارکبادی کا سبب ہے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بھی آیت الکرسی کے بہت سے فضائل ہیں، اور اسے خاص طور پر فرض نماز کے بعد پڑھنا، رات سونے سے پہلے پڑھنا، صبح و شام کے اذکار میں پڑھنا، حفاظت کے لیے پڑھنا، اور اسی طرح اللہ کی عظمت کے بیان کے لیے پڑھنا، یہ تمام اس کے فضائل میں شامل ہے۔ اور خاص طور پر یہ کیوں، اس کا معنی مفہوم اہم ہے کہ اس میں اللہ کی توحید اور معاملات اسی کے سپرد کرنا، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، یہ عقیدہ اس کا بڑا اہم ہے۔ اور اس عقیدے پر اللہ تعالیٰ اس کی سوچ کو اور اس کے جان و اموال کی حفاظت فرماتا ہے۔ کوشچن 3 ہے لا اکراہ فی الدین، جو آیت 256 ہے، اسے سمجھنے میں بھی بہت غلطی ہو جاتی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ شاید دین میں سختی نہیں ہے، تو دین کے کسی معاملے میں پیرنٹس، بڑے، ٹیچرز کوئی ہدایت نہیں دے سکتے، کوئی باز پرس نہیں کر سکتے، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ حالانکہ دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی دین قبول کرنے میں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ جب دین میں کوئی جبر یا زبردستی نہیں ہے، تو پھر نماز نہ پڑھنے پر سختی اور دوسری شرعی سزائیں کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر اسلامی قوانین لاگو ہوں گے۔ نماز نہ پڑھنے پر سختی کا حکم ہے کہ جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھیں تو ضرب، یعنی ہلکا پھلکا مارنا اور اس کو ان پر ابھارنا، اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا ہوگی، وگرنہ شرعی سزائیں ملیں گی۔ دین قبول کرنے میں، یا تو آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، مسلمان کہیں گے تو پھر رولز اینڈ لاز لاگو ہوں گے۔ کوئی بھی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے، خواہ آپ جتنا بھی لبرلزم اور سیکولرزم کے دعوے نعرے لگا لیں، آپ کو کوئی ایون سنگل کنٹری ایسا نہیں ملے گا کہ جو قوانین کی پاسداری کہاں میں نہ ہو۔ میں یہ اسلامو فوبیا اور اسلام دشمنی ہے، جو آیات کو سمجھنے کے بجائے الٹا پھیر دیا جاتا ہے، یعنی خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو یا تو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، یا پھر یہ کہ جو بھی رولز اینڈ لاز ہیں وہ امپلیمنٹ کریں۔ سمپل سی بات ہے، جو ہے نا لا اکراہ فی الدین، یہ دین قبول کرنے میں، ہاں جہاں رہا کہ دین کے اندر جب دائرے میں آ گئے تو ادخلوا فی السلم کافا، پھر پورے کے پورے داخل ہونا ہے، پھر مرضی نہیں چلے گی۔ اس سے پہلے ہے یس اینڈ نو، قبول کرنا ہے یا نہیں، مسلمان ہیں تو پھر سب لاس لاگو ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر وہی سلوک کیا جائے گا۔ کوشچن 4 ہے آیت 258 سے متعلق، الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی؟ یہ شخص کون تھا؟ یہ کون سا بادشاہ تھا؟ عام طور پر بادشاہ کہا جاتا ہے نا، بیسکلی یہی سوال ہے کہ اس آیت میں مذکور بادشاہ کا نام کیا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا۔ بعض اس کا نام نمرود بتاتے ہیں اور تاویلات بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ نمرود کے ناک میں مچھر کے گھسنے اور 400 سال تک ہتھوڑوں سے اپنے آپ کو پٹوانے کے واقعات، یہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، نہ کسی صحابی سے، نہ نام آیا نہ یہ تفصیل۔ یہ کافر تھا، اس کا انجام بد ہوا، یہی کافی ہے۔ غیر ثابت شدہ تفسیر سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر نام لگا لینا، اللہ عالم کیا تھا کیا ہوا۔ کوشچن 5 ہے اوک الذی مرہ، اس کے بعد جو آگے آیت آتی ہے نا، آیت 259، وہ کون تھا، اس شخص کا نام کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ کون تھا۔ بعض تابعین نے اس کا نام عزیر علیہ السلام بتایا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں، کیونکہ بعض نے ارمیہ اور بعض نے کچھ اور بھی۔ اس سب کا ماخذ وہ اسرائیلی روایات ہیں جنہیں نہ سچا کہا جا سکتا ہے نہ جھوٹا، واللہ عالم۔ البتہ یہ یقینی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کی دلیل یہ پوری آیت اور اس کا مکالمہ ہے، یعنی ان کا اللہ سے پوچھنا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کو کیسے مرنے کے بعد زندہ کرے گا، پھر اللہ کا ان کو مارنا سلانا، اور پھر اس سے سوال کرنا، کم لبستا، تو کتنا عرصہ یوں ٹھہرا رہا، پھر اصل مدت بتانا، بل لبست مئت عام۔ یہ وحی کا مکالمہ ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے اللہ کا اس بستی کو دوبارہ زندہ کرنا بعید کیوں سمجھا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، جب وہ نبی تھے تو انہوں نے اسے بعید کیوں سمجھا، یعنی مشکل یا ناممکن کیوں سمجھا؟ جواب یہ ہے کہ انہوں نے بعید سمجھ کر سوال نہیں کیا تھا۔ سوال پوچھنا بعید سمجھنا نہیں ہوتا، اور نہ انہیں قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک تھا، بلکہ اس سے اطمینان حاصل کرنا مقصود تھا اور دوبارہ زندہ ہونے کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، یعنی علم الیقین سے عین الیقین۔ اور اس کی مثال آگے آیت 260 بھی ہے، خود ابراہیم علیہ السلام کے جن کے ایمان اور عمل کی شہادت ہے قرآن میں، انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا، ایسے ہی ربی ارینی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ یہ اطمینان قلب کے لیے ہوتا ہے۔ وہ انبیاء تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حجت پوری کر دی۔ اب کوئی عام شخص یہ نہ کرے کہ اللہ کے ساتھ شرطیں لگائے کہ یہ ہو جائے گا تو پھر میں عمل کروں گا، اور یہ ہو جائے گا تو پھر میں پریکٹس کی طرف آؤں گا، کیونکہ شیطان اسے گمراہ کر سکتا ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، دلیل میں سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے حجت پوری کر دی ہے۔ کوشچن 6 ہے، سجدنا ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان کے لیے کون سے پرندوں کو اڑا کر دکھایا؟ تو یہ تو معلوم ہے نا کہ یہ ان کا اطمینان قلب کے لیے سوال تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا اور امت کے لیے قرآن میں بتا دیا۔ اب وہ جو پرندے تھے، بعض نے مرغ، بعض نے مور اور کبوتر بتائے ہیں، بعض نے دوسرے نام بھی لیے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جانوروں کی یہ تعجین، یعنی نام وغیرہ بتانا، یہ بے فائدہ ہے، اس کی کچھ اہمیت ہوتی تو قرآن خاموش نہ رہتا، بتا دیا جاتا، بس طیر کا لفظ آیا، پرندے تھے، دیٹس اٹ۔ کوشچن 7 ہے، صدقہ کون سا افضل ہے، خفیہ یا اعلانیہ؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ اعلانیہ کو فوراً ریا سمجھتے ہیں، فتویٰ دے دیتے ہیں، اور بعض خفیہ کو ہی قبولیت جانتے ہیں۔ تو کیا ایسی کوئی تفریق ہے، یعنی خفیہ یا اعلانیہ کون سا افضل ہے، بندہ پھر وہی کرے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں نیت اہم ہے۔ اگر چھپانے سے مقصود، خفیہ سے مقصود ریاکاری سے بچنا ہے تو یہ افضل ہے، اور یہ صدقہ روز قیامت عرش کے سائے کا سبب ہوگا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور اگر اعلانیہ سے مقصود، اعلانیہ کے ساتھ نیت دوسروں کو ترغیب دینا ہے، تو پھر یہ افضل ہے، اور اس کا ثواب اور فضیلت یہ ہے کہ اس کی اس ترغیب سے، اس کے عمل سے جو لوگ کریں گے، یعنی صدقہ، نیکیاں، ان سب کا ثواب اس کو بھی جائے گا، کیونکہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر کفاعلہ۔ تو اصل میں نیت اہم ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریا کا شکار ہو سکتے ہیں تو پھر آپ خفیہ کریں، اور اگر آپ لگتا ہے کہ اعلانیہ سے یہ اس مشن کو، کاز کو فائدہ ہے، تو آپ اعلانیہ کریں۔ کوشچن 8 ہے، وجہ اللہ جو آیا ہے نا، وجہ سے کیا مراد ہے؟ سورہ بقرہ 275 میں بھی آیا اس بارے میں، اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر اللہ کا وجہ آتا ہے، تو وجہ سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ کی صفت وجہ ثابت ہے، یعنی چہرہ؟ کیونکہ وجہ کا معنی، اس کا ترجمہ چہرہ ہی ہے، تو کیا اللہ کا چہرہ ثابت ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ بعض لوگ اسے متشابہ میں رکھتے ہوئے مجاز کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بعض اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ خیر، وہ اگلے سوال میں کلیئر کروں گی کہ محکم اور متشابہ ہیں کیا۔ بیسیکلی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی صفت ذکر کی ہو تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی صفت وجہ کا ذکر آیا، اس پر ایمان ضروری ہے۔ اللہ کے چہرے کا متلاشی یعنی اس کے دیدار کا طلبگار ہونا. عام طور پر جو اس کا ترجمہ اللہ کی رضا کیا جاتا ہے یعنی مجاز کی طرف وجہ اللہ, گویا اللہ کی رضا, رضا اپنی جگہ, لیکن چہرے کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود ذکر کیا, جیسے بقرہ 275 میں وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے. یہاں لفظ رضا کر دینا یہ صفت کا انکار ہو جاتا ہے, اور پھر یہ کہ چہرہ کہنا رضا کا انکار نہیں ہے, یہ اہم بات ہے. تو جو میکسیمم معنی واضح نکل رہا ہے اس پر تو ایمان لانا ہے, اور جو لطف اللہ کا چہرہ طلب کرنے میں ہے وہ دوسرے لفظ میں کبھی نہیں ہو سکتا. وجہ کا معنی تو چہرہ ہے, اور حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی خرابی نہیں, کیونکہ مومن کی سب سے بڑی طلب اور تمنا اللہ کے چہرے کا دیدار ہے. اسی طرح صفت ید میں قدرت بھی شامل ہے, لیکن ید میں ہاتھ کا بھی اس بات ہے, اور اللہ کی صفات کا انکار توحید کا انکار ہے. سو اسے محکم میں رکھنا چاہیے, یعنی اللہ کی جو صفات ہیں وہ محکم ہیں, رہا ان کی کیفیت صفت کی تفصیل تو وہ کما یلیق بشانہ لیس کمثلہ شیء ولہ المثل الاعلی. کوسچن 9 ہے, دل کے شکوک و شبہات اور خیالات پر مؤاخذہ ہوگا یا نہیں, کیونکہ اسی پارے میں آیت 284 ہے, بقرہ 284. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ, اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ, اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. تو فوراً یہ سوال آتا ہے, اور صحابہ نے کیا, جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے سوال کیا کہ ہمارا کیا ہوگا, دل کے وسوسوں کا بھی دل کے خیالات کا بھی حساب ہوگا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ, تُخْفُوهُ دل کے خیالات چھپانا, يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ, اللہ اس کا حساب لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق. تو جو خیالات انسان کے کنٹرول سے باہر ہیں خود بخود آ جاتے ہیں, اس کا حساب نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ آیت منسوخ ہے, پہلے وہ اتری پھر صحابہ پریشان ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا اور یہ آیت اتری. اصل میں ہمارے منسوخ کہنے اور صحابہ کے منسوخ سمجھنے میں فرق ہے. ہم تو اسے منسوخ کہتے دیتے ہیں کہ جس کا حکم ختم ہو گیا ہو, جبکہ صحابہ منسوخ کہتے تو مراد یہ ہوتی کہ اس پہلے حکم کی توضیح وضاحت بیان ہوئی ہے. یعنی پہلا حکم یہ تھا کہ او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ, تو اب یہ اس میں سے کس کا حساب ہے, کیا سارے کا؟ نہیں, فرمایا جو خیالات ارادے کے ساتھ ہیں اور پلاننگ کے ساتھ ہیں اس کا تو حساب ہوگا, یحاسبکم باللہ, اور جو آؤٹ آف قدرہ آؤٹ آف پاور آؤٹ آف کنٹرول ہیں تو اس کا حساب نہیں ہوگا. یعنی نسخ کا ایک مطلب وضاحت بھی ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا تھا, جہاں والدین اقربین کے لیے وصیت کا ذکر آیا, تو مفسرین اکثر کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ پھر فرضی حصے نازل ہو گئے تھے نساء یوصیکم اللہ میں. تو حافظ عبدالسلام نے وہاں یہ جواب دیا کہ منسوخ کہنا اہم نہیں ہے, بلکہ اس کو سمجھنا اہم ہے, کیونکہ والدین اور اقربین میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا فرضی حصے میں کچھ حق نہیں ہوتا, پھر ان کو وصیت میں سے دیا جا سکتا ہے اور دینا چاہیے. جب تک تطبیق ممکن ہو نسخ نہیں کہا جا سکتا. تو بہرحال دل کے وہ شکوک شبہات خیالات جو انسان کی طاقت سے باہر ہیں خود بخود آ جاتے ہیں, اور انسان انہیں دل میں جگہ نہیں دیتا تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی. کوسچن 10 ہے, سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت کون سی ہیں؟ آمن الرسول اور لا یکلف اللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئیں, یہ مسلم کا حوالہ ہے. اسی طرح یہ زمین پر بھی ایک موقع پر نازل کی گئیں, یعنی اس کی فضیلت میں یہ بھی بہت ہے کہ یہ آسمان پر بھی آپ کو ملیں اور زمین پر بھی نازل کی گئیں. دو بار نازل ہونا یہ اس کی فضیلت کی دلیل ہے. اسی طرح ایک اور فضیلت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی, یعنی وظیفے میں عمل میں قبولیت میں ثواب میں. اسی طرح زمین پر نازل ہونے کا وہ واقعہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا، جبریل نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا دو نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے یعنی فاتحہ یا بقرہ کا آخری حصہ تو آپ کی مانگی ہوئی چیز مل جائے گی، یعنی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سورہ فاتحہ کے فضائل میں بھی اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ کوسچن 11 ہے، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کس کے بارے میں نازل ہوئیں؟ سورہ آل عمران کی پہلی 83 آیات نجران کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی جو 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ عیسائیوں کا ایک وفد تھا اور نجران یہ منطقہ نجران یعنی نجران کا علاقہ سعودی عرب کا حصہ ہے، سعودی عرب کا ایک صوبہ جو یمن کی سرحد کے ساتھ ملتا ہے، آج کل یہاں زیادہ تر اہل تشیعہ ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اہل تاریخ اور یہ جغرافیہ والے الاخدود، وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا اصحاب الاخدود کا واقعہ، وہ الاخدود کے آثار اسی نجران کے علاقے میں ثابت کرتے ہیں، ان کے مطابق الاخدود کے آثار نجران میں پائے جاتے ہیں۔ کوسچن 12 ہے، سورہ آل عمران کی فضیلت۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن پڑھا کرو، قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، خصوصاً دو روشن سورتوں کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، قیامت کے روز اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے دو بادل ہیں یا دو سائبان ہیں یا جیسے قطار میں اڑتے پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں، پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ البقرہ ضرور پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مسلم کا حوالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فہم کو سمجھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، قرآن کی سب سے طویل آیت کون سی؟ بقرہ آیت 282، اس کو آیت الدین، دین نہیں دین، دین قرض کو کہتے ہیں، یا آیت المداینہ بھی کہتے ہیں، مداینہ تداین تم سے، کیونکہ اس میں یہ لین دین کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب تم آپس میں لین دین کرو تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور یہ آیت المداینہ یا آیت الدین یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، یعنی سب سے بڑی حروف کے اعتبار سے اور حکم کے اعتبار سے بھی، کیونکہ عام طور پر لوگ بہت اگنور کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں پریشانی ہوتی ہے، پہلے بغیر ثبوت کے، کتابت کے، شہادت کے، تحریر کے ایک دوسرے کو لین دین کر لیتے ہیں، قرض دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں ڈھونڈتے پھرتے رہ جاتے ہیں، شاید کسی مرنے والے کی قبر تلاش کرنا آسان ہو مگر قرض لے کے جانے والے کا کوئی اتا پتہ نہیں ملتا، تو بہرحال یہ بہت ہی اہم حکم ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، مقروض کو مہلت دینے یا معاف کرنے پر کیا اجر ہے؟ سبحان اللہ، یہ مرہم ہے میں سمجھتی ہوں، جب قرض لینے والا دے نہیں سکتا اور وصول کرنے والا مارا مارا پھرتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ اس کو مہلت دے تو دنیا میں لینے کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور اگر معاف کر دے تو آخرت میں اجر کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ پھر یہ کہ معاشرے کو ظلم سود اس سے بچایا جانا ممکن ہے، جاہلیت میں اور آج بھی جاہلیت سے کم نہیں ہے، قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں سود در سود اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، جس سے تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی ہے اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ قرض دار کو مہلت دینے یا معاف کرنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اسے ہر دن اس قرضے کے برابر صدقہ کا ثواب ملے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جس نے کسی تنگ دست شخص کو مہلت دی اسے ہر دن اس قرضے سے دگنا صدقے کا، یعنی ڈبل، وہ جتنی بھی رقم ہے نا اس کی ڈبل صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، اور قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض دینا، مدت طے کرنا، مدت مکمل ہونے تک اس رقم کا ڈیلی صدقہ کرنا ہے، اور پھر ایون مدت کمپلیٹ ہونے کے بعد سہولت دینا، پھر مہلت بڑھا دینا، یہ ڈیلی ڈبل یعنی وہ جتنی رقم تھی اس کی دگنا ڈیلی صدقہ کے ثواب کے برابر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت میں ضرورت پوری کرنا کتنا اہم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ خاص عرش کے سایہ کو اللہ نے اپنا سایہ قرار دیا تو اس کی عظمت اور اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر محشر کے دن سایہ اس کا احساس ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ جسٹ کسی کو سہولت دینا، قرض دینا، ہاں کتابت اہم ہے، جو اصل میں سورہ بقرہ کی آیت مداینہ یا آیت الدین میں ہے کہ لکھنا، پروف، اور جیسے آج کل کے حساب سے سٹامپ پیپر اور پھر ای بینکنگ، یعنی وہ سٹامپ پیپر کو بھی بینک کی سٹیمپ لگوائی جاتی ہے ایک چھوٹی سی فی کے ساتھ، اس سے یہ ہوتا ہے کہ بینک اس پر گواہ اور ضامن ہوتا ہے، کیونکہ آج کل عام معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں، اسٹامپ پیپر کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی قانونی حیثیت اہم ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ مہلت دینا، معاف کرنا علیحدہ چیز ہے، لیکن کتابت میں ضمانت یہ اہم اور حکم ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے محکم اور متشابہ کی تعریف کریں۔ محکم آیات، متشابہ آیات پڑھتے ہیں نا، تو محکم کیا مطلب ہے؟ محکم وہ احکام کہ جس کا ایک ہی مطلب ہو، یعنی اس میں سے زیادہ معنی مفہوم نہ نکلتے ہوں، بلکہ ون پاسبل میننگ، ان ایمبیگوس۔ اور جو متشابہ ہے یعنی جس میں شبہات، ممکنات پائی جاتی ہوں، مور دین ون انٹرپریٹیشن، ان کلیئر۔ محکم کلیئر ون پاسبل میننگ والا، اور متشابہ ان کلیئر مور دین ون انٹرپریٹیشن۔ محکم جس کا ایک ہی معنی ہو، مضبوط، محکم جس کے معنی واضح ہیں، حرام، حلال، کلیئر۔ اور متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام آیات فصاحت، بلاغت اور مضامین معنی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور کئی معنی نکل سکتے ہیں۔ اس میں یہ چیز اہم ہے کہ جو لوگ متشابہ آیات قرار دیتے ہیں، خاص طور پر اللہ کی صفات کو، جیسے ید ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب قدرت ہے، اور وجہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب رضا ہے، اسی طرح مجاز کی طرف چلے جاتے ہیں اور واضح ظاہر کا انکار کرتے ہیں، تو یہ متشابہ نہیں ہے۔ کیونکہ متشابہ آیات پر ایمان لانا تو ضروری ہے، یعنی آپ ایک سائڈ پر چلے جائیں اور دوسری کا انکار کر دیں، پھر تو آپ نے متشابہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، جبکہ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم اس کی تمام جو بھی سائڈس ہیں اس پر ایمان لائیں اور پھر حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے مباہلہ، مباہلہ کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت 61، فمن حاجك فیہ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين۔ اس میں لفظ ہے نا ثم نبتهل، یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا، جب فریقین یعنی دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف اور جھگڑا ہو جائے اور دلیل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آئے، تو دونوں جمع ہو کے بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ اور اس کا پس منظر ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر بحث کرنے لگے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت مباہلہ دی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہم کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، لیکن انہوں نے مباہلہ سے گریز کیا اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ جانتے تھے کہ ان کا موقف کمزور ہے. مباہلہ اسلام کے الٹ عقائد رکھنے والوں کے ساتھ جائز ہے. مسلمان آپس میں فقہی احکام اور اجتہادات کو لے کر مباہلہ نہیں کر سکتے. اگر اسلام کے خلاف اور قرآن کی حقانیت کے خلاف یہود و نصارہ کوئی پروپوگنڈا کرتے ہیں تو ان سے مباہلہ جائز ہے. اور جو شخص ضد میں آ کر حق سے انکار کرے تو اس آیت کی روشنی میں اہل علم کہتے ہیں کہ ان سے مباہلہ ہو سکتا ہے, یعنی آج بھی. کوسچن 17 ہے, کیا صرف زکوٰۃ کا منکر کافر ہے؟ یعنی صرف زکوٰۃ نہیں دیتا, باقی اسلام کے سارے رولز فالو کرتا ہے, فرائض ادا کرتا ہے. بقرہ 254 اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ہم الظالمون. اے لوگو, جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش, اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. تو اس میں چونکہ انفقو کے بعد آیا کافرون ہم الظالمون, تو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی آیت اور دیگر احکامات کے پیش نظر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کافر اور ظالم ہیں. نیکسٹ کوشچن آیت الکرسی سے متعلق لفظ کرسی کے بارے میں ہے, کہ وسع کرسیہ السماوات والارض کی وضاحت. کرسی کا معنی سب کو معلوم ہے, یعنی وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے. سلف صالحین کے نزدیک اس کا معنی کرسی ہی ہے. اللہ کی کرسی موجود ہے, اس کے وجود پر ایمان ہے, اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے, اس کی تفصیل, کیونکہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کو سمجھ سکے, ایک چیز دیکھی نہیں ہے. اور وہ خاص طور پر وسع کرسیہ, اس کی کرسی ہے نا, تو اس کی شان کے لائق. البتہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے, تو اس پر بھی ایمان ہے کہ وہ وسیع ہے. اب کتنی وسیع وہ کیفیت ساری اللہ کو معلوم. بعض لوگ اس کا بھی مجازی معنی لیتے ہیں کہ اللہ کی کرسی سے مراد اس کی سلطنت, حکومت اور علم. یہ معنی حقیقی نہیں, مجازی ہیں, اس سے حقیقت کا انکار ہوتا ہے, اس بنا پر درست نہیں ہے. کرسی وہی ہے جو عام معروف ہے. اللہ کی کرسی کی حقیقت, کیفیت وہ اللہ کے سپرد ہے. اور کرسی کے بارے میں سلسلہ احادیث صحیحہ میں 109 کے ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہے, اور پھر کرسی کے مقابلے میں اللہ کے عرش کی موٹائی چوڑائی اس طرح ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود. اور ایک حدیث میں ہے, کرسی رحمان کے قدموں کی جگہ ہے, اللہ عرش پر مستوی ہے, اس کے قدم مبارک رکھنے کی جگہ کرسی ہے, اور اس کے بعد نیچے 7 آسمان, عرش سب سے بڑا ہے, اور اس کے بعد کرسی سب سے بڑی ہے, پھر اس کے بعد 7 آسمان ہیں جو کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی چھوٹا سا چھلا پڑا ہو. چھلا یعنی رنگ, سرکل میں ایک گول رنگ. اس طرح عرش کے مقابلے میں کرسی ایک رنگ ہے جو صحرا میں پڑا ہوا ہے, اور عرش پر اللہ مستوی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن اور احادیث میں آئیں, تو ہمارا اس پر ایمان ہے. اس کی حقیقت, کیفیت, ڈیٹیل اللہ جانتا ہے, اس کی شان کے لائق ہے. نیکسٹ کوشچن ہے بقرہ 282, وامرأتان ممن ترغون من الشہداء, ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی کیوں. یہ بھی اسلاموفوبیا میں استعمال کی جاتی ہے, حالانکہ واضح ہے کہ بعض معاملات مردوں کے خاص اور بعض عورتوں کے خاص ہوتے ہیں. مالی معاملات اور معاش اسلام میں مردوں کے کندھے پر ہے, اسی لیے انہیں ذمہ دار ٹھہرایا, جبکہ عورتوں کی فیلڈ نہیں ہے. اسی لیے انہیں تحفظ اور رعایت دیتے ہوئے ایک گواہی میں 2 عورتوں کو شریک کیا. عورتوں کی طبیعت اور مختلف مسائل, بچوں کے ساتھ, گھر کے ساتھ, اسی لیے وہ یہ بھول بھی سکتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ موجود بھی نہ ہوں. اور پھر کورٹ کچہری کے کام مرد ہی بہتر جانے, یہ ایک بڑی حقیقت ہے. اور اسی طرح کچھ معاملات عورتوں کے بھی خاص ہوتے ہیں, یعنی اس کو بنیاد بنانا کہ دیکھا عورت کو کم سمجھا گیا, اس کی گواہی کو مرد کے مقابلے میں نصف رکھا گیا. ایک مرد اور 2 عورتیں کیوں؟ حالانکہ کئی معاملات ایسے ہیں جہاں صرف عورتوں کی گواہی چلتی ہے، تو پھر یہ تو نہیں کہا جاتا کہ مرد کیوں نہیں، ہے نا یہ بات؟ تو کئی معاملات ایسے بھی ہیں جو صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، کئی ایسے ہیں جن میں زوجین کی یعنی دونوں کی برابر گواہی لی جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے حقوق میں کوئی کمی کی گئی یا انہیں کمتر رکھا گیا، بلکہ مردوں کے معاملات میں مردوں کی گواہی لی گئی، عورتوں کے معاملات میں عورتوں کی، اور جہاں میوچل ہوں تو وہاں میوچل رکھا گیا، جیسے وراثت میں عورت کا نصف اس کے اپنے لیے ہے، مرد کا ڈبل، اس کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی اور سب کے لیے ہے، تو اسی لیے یہاں پر اس کے حساب سے تفریق کی گئی ہے، اسے اسلامو فوبیا میں پیش نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل ہی بوگس ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آل عمران 37، وکف لہا زکریہ، اس کا کفیل زکریہ کو بنا دیا۔ سوال یہ ہے کہ زکریہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ خالو تھے، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے، اور اس کی دلیل وہ حدیث معراج جس میں ہے دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زکریہ علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں صراحت ہے کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، امرأۃ عمران نے اپنی بیٹی مریم کا نام کب رکھا؟ آل عمران 37 ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ یہ پیدائش کے بعد کی بات ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا ہے، یعنی جیسے پیدا ہوئی تھی انہوں نے کہا انی سمیتھا مریم، تو فوراً بھی نام رکھا جا سکتا ہے، ساتویں دن کا انتظار ضروری نہیں، ساتواں دن نام رکھنے کی آخری حد ہے۔ مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا۔ نہ صرف یہ کہ یہ پیدائش کے بعد، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اور اس کی مثال آل عمران میں ہی آیت 39 ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خوشخبری دیتے ہوئے نام مینشن ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھے یحییٰ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ پیدائش سے پہلے بھی نام ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے، فوراً بعد اس کا نام بلانا شروع کیا جا سکتا ہے، ساتواں دن لاسٹ لائن ہے۔ اور اسی طرح آل عمران 45 میں سجدہ مریم کو ان کے ہونے والے بیٹے کی بشارت دیتے ہوئے نام ساتھ ہے، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، تو یہ واضح ہو گیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اپنے پاس بلا لیا اور وہ ابھی بھی عرش پر ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ یاد رہے کہ یہی صحیح عقید ہے، اور اس کی دلیل آل عمران آیت 55، انی متوفیک ورافعک، بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، رافعک اٹھانے والا ہوں، واضح ہے۔ اور متوفیک، وفا، یفی، استوفا، توفا، یہ معنی پورا پورا لینا، یعنی پورا روح مال بدن، توفی، استوفا، قبض کے معنی میں بھی ہے، ویسے سلانے کے معنی میں بھی آتا ہے، قرآن کریم میں مختلف دلیل ہیں، یعنی توفی یہ وفات بھی، پورا لینا بھی اور سلانا بھی۔ سلانے کی دلیل جیسے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور اسی طرح اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، یہ وفات کی دلیل، موت کی، اور اسی طرح روح مع البدن لینا، یہی آیت 155، انی متوفیک ورافعک، اور پھر اس کی تائید النساء 157، کہ نصرانیوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اللہ نے فرمایا ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے کسی کو مسیح کی شبیہ بنا دیا گیا۔ تو متوفی کا معنی وفات نہیں ہے، بلکہ لغت میں اس کے تین معنی آتے ہیں، اور یہاں وہی لیا جائے گا جو دیگر قرآنی آیات کے موافق ہے، الفاظ کے موافق ہے، جیسے رافعوک کے ساتھ متوفی کا ہے، تو یہ پورا پورا لینا، یاد رہے کہ توفع کا معنی پورا لینا یہ بھی ہے لغت میں، یعنی روح مال بدن، اور یہاں یہی مراد ہے۔ اسی طرح توفع کا مطلب سلا دینا، نیند، یہ بھی ہے، جیسے قرآن میں آیا یا توفاکم باللیل، اسی طرح توفع کا مطلب موت بھی ہے۔ تو جو لوگ یہاں توفع کا معنی موت لیتے ہیں وہ غلط ہے، توفع کا معنی ایک موت آتا ہے لیکن ہر جگہ موت نہیں ہوتا، اور یہاں روح مال بدن لینا ہے، کیونکہ فرمایا ولکن شبیہ لہم، فرمایا رافعک، تو قرآنی آیات ہی دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے، وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ روزے قیامت نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا؟ آل عمران آیت 77 ہے، جھوٹھی قسمیں اٹھانے والوں کے بارے میں ہے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اسی طرح عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے بازار میں کچھ سامان تجارت لا کر رکھا، پھر اس پر قسم کھا کر کہا کہ میں نے اس سامان کے اتنے روپے دیے، حالانکہ اس نے اتنے روپے میں نہیں لیے تھے. اور قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو پھنسانا، بیچنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یعنی جو لوگ بد عہدی، خیانت اور جھوٹھی قسمیں اٹھا کر لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اللہ ان پر ایسا ناراض ہوگا، آخرت میں ان کا کچھ حصہ ہوگا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں رحمت کی نظر سے دیکھے گا. اسی طرح کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے، جن میں ہے کہ وہ شخص جو اپنے کپڑے کو لٹکانے والا، وہ لمبے کپڑے لٹکا کے گھسیٹ کے، ویسے آج کل فیشن میں ہے خاص طور پر ایونٹس اور سیلیبریشن میں، جیسے برائڈ کا وہ پیچھے لانگ ٹیل جا رہی ہوتی ہے اور مرد کا ٹخنوں سے نیچے. اسی طرح احسان کر کے جتلانے والا اور اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا. اللہم لا تجعلنا من اعاذنا اللہ منہم.